بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت سماعت فرمائی. ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ابھی آپ کے اردو پیش سماعت فرمائیں گے، پھر نعت رسول مقبول ہوگی، پھر مولا امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرمائیں گے، پھر گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن ہوگا، پھر نعت رسول مقبول ہوگی اور سامعین اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، پھر آئیے فارسی سیکھیے پروگرام پیش کیا جائے گا، پھر خبروں کا تیسرا بلٹن ہوگا اور نشریات کا اختتام انداز جہاں پر ہوگا. جی ہاں سامعین، وقتاً فوقتاً پروگراموں کی تفصیل آپ کو بتاتے رہیں گے. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایران سمیت پوری دنیا میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ جاری. عقیدت مندوں کی جانب سے شاندار خراج عقیدت. ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ مصر اور لبنان، علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی تقویت پر زور. غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 27 فلسطینی شہید اور 90 زخمی، بعض کی حالت تشویشناک. ہندوستان میں دینی مدارس کے تحفظ کی کوششوں کے تحت علماء اور امائے دین کا بڑا اجتماع، مدارس کی حفاظت کا اعلان. اور کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد ملیر جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی 36ویں برسی کی مناسبت سے ایران اور پوری دنیا میں مجالس اور برسی کے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اور تہران میں مرکزی پروگرام کے لیے تیاریاں بھی مکمل ہو گئی ہیں. ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں سے اطلاعات ہیں کہ ایران کے قدر شناس اور وفادار عوام رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تہران میں جگہ جگہ برسی کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ کل بدھ کو برسی کے دن مرکزی اجتماع اور پروگرام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوگا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے. برسی کے پروگرام میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمان بھی تہران پہنچ چکے ہیں. برسی کے اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی خطاب کریں گے. ہندوستان اور پاکستان میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی آمد پر پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی توسیع کے دروازے پہلے سے کہیں زیادہ کھلے ہوئے ہیں. ہم نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ اور صلاح و مشورے کا عمل بھی جاری رہے گا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران اور مصر علاقے کے دو بڑے ممالک ہیں اور بنیادی طور پر طویل تاریخ و تمدن کا ماضی رکھتے ہیں، کہا کہ دونوں ممالک علاقے میں امن و استحکام کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات اور سیاسی صلاح و مشورے کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار کرتے رہے ہیں اور دونوں ممالک تعلقات و تعاون کی توسیع کے عزم کا بھی اظہار کرتے رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات میں علاقائی مسائل اور خاص طور سے مسئلے فلسطین پر ہونے والے تبادلہ خیال کا ذکر کرتے ہوئے صہیونی جرائم کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور فلسطینیوں کی حمایت پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے غزہ میں جنگ بندی کے سمجھوتے کے لیے مصر اور قطر کی کوششوں کی قدردانی کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا خواہاں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مصر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد لبنان کے دورے میں بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ پہنچ کر کہا کہ لبنان کے قومی اقتدار اعلی کا احترام اور عرضی سالمیت کا تحفظ نہ صرف ایران بلکہ پورے علاقے کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سید عباس عراقچی مصر کا دورہ مکمل کر کے آج بیروت پہنچے اور بیروت ہوائی اڈے پر ایک پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں سے ہونے والی گفتگو میں اپنے اس دورے کا مقصد لبنانی حکام سے ملاقات اور گفتگو قرار دیا اور کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں پڑوسی مغربی ایشیا اور علاقے میں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو خاص اہمیت حاصل ہے اور ان کا دورہ لبنان علاقائی دورے کا ایک حصہ ہے جو قاہرہ سے شروع ہوا، جہاں انہوں نے مصری حکام سے اہم ملاقاتیں کی اور اب لبنانی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور لبنان کے درمیان باہمی احترام کی بنیاد پر دوستانہ دیرینہ تعلقات قائم رہے ہیں، کہا کہ ہم دونوں کے درمیان باہمی احترام و باہمی مفادات کی بنیاد پر ان دوستانہ تعلقات کو جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے بیروت میں لبنان کے وزیر خارجہ یوسف رجی سے ملاقات میں اہم دو طرفہ اور علاقائی مسائل پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تہران اور بیروت کے تعلقات کو مستحکم بنانے پر زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر اپنے تینوں جزیروں کے بارے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے دعووں کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے خلیج فارس تعاون کونسل کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے تمبے بزرگ، تمبے کوچک اور ابو موسیٰ جزیروں کو ایران کا اٹوٹ حصہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل سے توقع ہے کہ ایران کی عرضی سالمیت کے خلاف بے بنیاد دعوے پیش کرنے کے بجائے مشترکہ معاملات پر زور دیتے ہوئے تعمیری کردار ادا کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ان جزیروں کی فضائی اور زمینی حفاظت اور ملک کے مفادات کے پیش نظر ہر طرح کا ضروری اقدام کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان جزیروں کا تعلق ایران سے ہے اور سیاسی اور فوجی اعلی عہدیداروں کی جانب سے ان جزیروں کا دورہ ایران کا اندرونی معاملہ ہے اور کسی کو بھی ان معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میڈیا ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں میں مزید 27 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منگل کی صبح صہیونی حکومت کے فوجیوں نے رفح میں انسانی امداد کی تقسیم کے لیے معین علاقے میں وحشت ناک جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے 27 فلسطینیوں کو شہید اور 90 کو زخمی کر دیا، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی غزہ اور غزہ شہر پر اپنے فضائی حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور ایسا جنگ بندی مذاکرات کے تعطل کا شکار ہونے کے بعد ہوا ہے۔ شدید بمباری، گھروں کا انہدام، باقی بچی ہوئی رہائشی اور دیگر عمارتوں کو ڈھانا اور شمالی غزہ پٹی کے باشندوں کے لیے قابض فوج کی جانب سے جاری ہونے والے احکامات، سب ہی کچھ فلسطینیوں کو جنوبی غزہ کی جانب کوچ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ شمالی غزہ پر مسلسل بمباری کر کے اس علاقے کو خالی کرانے اور فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکلنے پر مجبور کرنے کی کوشش غاصب صہیونی فوج کر رہی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی کے مرکز میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری میں 3 فلسطینیوں کے شہید ہونے اور 10 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مضافات میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ہیلی کاپٹروں کے حملے کی بھی خبر دی ہے۔ اسرائیلی توپ خانوں نے خان یونس شہر کے مواسی علاقے پر بھی سخت گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ غزہ شہر کے مشرقی علاقوں پر اسرائیلی قابضوں کی فائرنگ کی بھی خبریں ہیں۔ فلسطین کے میڈیکل ذرائع نے منگل کی صبح فلسطینی نوجوانوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 10 فلسطینیوں کی شہادت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، جو مغربی شہر رفح میں امداد حاصل کرنے کے منتظر تھے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت کی فوج نے انسانی امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں پر فائرنگ کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں 70 فلسطینیوں کی شہادت اور 503 افراد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے امداد رسانی کے کاموں میں پیش آنے والی مشکلات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی متعدد فلسطینی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور امدادی کارکن سخت بمباری کے باعث ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اپنے 3 فوجیوں کے ہلاک اور 2 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ارنا نے صہیونی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج اور غاصبوں نے اعتراف کیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں ان کے 3 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ یہ 3 فوجی ایک شدید دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 3 اسرائیلی فوجیوں کے قتل کی خبر کے بعد ہم نے ایک دردناک صبح کا آغاز کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پیر کی شام بھی اسرائیلی میڈیا نے شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں اپنے 3 فوجیوں کے ہلاک اور 11 کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مدارس ہماری شناخت ہیں اور ہم اس شناخت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ریاست اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع کے قصبے سرائے میر میں منعقد کل ہند تحفظ مدارس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے، بلکہ موجودہ حالات میں مدارس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے مقصد سے سنجیدہ غور و خوض اور آگے کی حکمت عملی طے کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ مدارس صرف تعلیم کے مراکز نہیں ہیں، بلکہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے نئی نسلوں کی سوچ کو تیار کرنے میں بھی ان کا کردار اہم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن مدارس کو غیر قانونی کہہ کر زبردستی بند کیا جا رہا ہے، یہ وہی مدارس ہیں جہاں سے سب سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے خلاف آواز اٹھی تھی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اتر پردیش سے لے کر اتراکھنڈ، آسام اور ہریانہ تک مدارس اور مساجد کے خلاف کارروائی مذہب کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک جمہوری اور سیکولر ملک میں یہ تفریق اور ناانصافی کیوں، جبکہ آئین نے سبھی شہریوں کو یکساں حقوق اور مواقع دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مدارس ہماری شناخت ہیں اور ہم اپنی شناخت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ ہندوستان کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں 30 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں کے حکام کا کہنا ہے کہ ریاست آسام میں 8، اروناچل پردیش میں 9 اور دیگر علاقوں میں دسیوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ میزورم کے حکام کا کہنا ہے کہ میزورم میں 5 اور میگھالیہ میں 6، ناگالینڈ اور تریپورہ میں 2-2 افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ دریاسنا میگھالیہ کے وزیر اعلی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سیکورٹی فورس کو چوکس رہنے اور امداد کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں ہر سال برسات کے موسم میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں دسیوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد ملیر جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ پیر کی رات کراچی کی ملیر جیل میں صورتحال اس وقت خراب ہو گئی جب شہر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے دوران جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ متعدد قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ 78 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قیدیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے میں سرچ آپریشن کیا تھا۔ اس دوران جیل کے باہر شدید فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی تھیں۔ بعض خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک اور کئی دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ کراچی میں پچھلے گھنٹوں کے دوران کئی بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے الگ الگ کارروائیوں میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے بلوچستان کے 2 الگ الگ علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر مشقِ علاقے کچھی میں کارروائی کی گئی، جہاں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر زبردست حملہ کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خفیہ اطلاعات ملنے پر دوسرا آپریشن قلات کے علاقے مارگند میں کیا گیا، جہاں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کیا گیا جبکہ 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ اس مقام پر بھی ہلاک شدہ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ جی سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے ایام ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت اور آپ کی تحریک، جس کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ ایران اس دنیا کے خطے میں اسلامی ریاست کے عنوان سے ظہور پذیر ہوا، اور آج ایران کا اسلامی انقلاب تمام تر خوبیوں اور تمام تر بلندیوں کے ساتھ
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں موجود ہے۔ جی ہاں، آج سے 36 سال قبل بانی انقلاب اسلامی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی شخصیت کے اثرات دنیا بھر میں پڑے ہیں، شخصیتوں پر پڑے ہیں، اور آپ کا نام آج پوری دنیا میں ایک عظیم رہنما کے عنوان سے لیا جاتا ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی آپ کی جو روحانی شخصیت تھی اس نے بھی لوگوں کے دلوں میں گھر پیدا کیا۔ اسی تناظر میں ہم نے آپ سے کچھ دیر قبل پاکستان کے ممتاز دانشور ڈاکٹر حسن نقوی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایران اور ایران سے باہر بھی جہاں جہاں پہ امام خمینی کی عظمت کو پہچاننے والے لوگ موجود ہیں وہ امام کو اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام خمینی کو نزدیک سے دیکھا وہ تو امام خمینی کے عاشق تھے ہی اور ان کی ذات کے شیفتہ ہو گئے، لیکن ان لوگوں کا ذکر بھی کیا جانا چاہیے کہ جو در حقیقت امام خمینی سے ان کو دشمنی تھی یا اس انقلاب اور امام خمینی کے اس تحریک سے ان کو دشمنی تھی، اور وہ بھی اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے امام خمینی کی شخصیت کا جو آفاقی پہلو ہیں اور ان کی جو بصیرت ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کو وہ انہوں نے مجبور کیا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سابق امریکی صدر اوباما، اس نے اپنی زندگی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے جو کہ مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئی ہے اور فارسی کے اندر بھی وہ ترجمہ ہوئی ہے۔ اس میں سابق امریکی صدر اوباما یہ لکھتے ہیں کہ جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو میں اس وقت نوجوان تھا، اور امریکہ کے نیوز پیپر کے اندر ایران کی اس تحریک کی جو تصاویر ہیں وہ چھپتی تھیں، اور پہلی بار جب میں نے امریکی اخباروں کے اندر آیت اللہ خمینی کی تصویر کو دیکھا کہ وہ ایران کے اندر انقلابی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، تو جب پہلی بار میں نے امام خمینی کے چہرے کو دیکھا تو میرے ذہن کے اندر جو تصور گیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر انبیاء الہی میں سے کسی نبی نے ظہور کیا ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ یعنی امام کی شخصیت اور چہرے کی نورانیت کو دیکھ کے یہ امریکی سابق صدر نے اعتراف کیا اور اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کا بہت ہی معروف صحافی جو کہ عالم اسلام کا کم از کم پہلے نمبر کا صحافی سمجھا جاتا تھا، مصر کا رہنے والا تھا، حسنین ہیکل، اور اس نے دنیا میں بہت بڑی شخصیات کے انٹرویو بھی کیے، تو اس نے انقلاب کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انٹرویو کیا۔ حسنین ہیکل جب امام سے انٹرویو کر کے واپس مصر گیا، جو کہ جنرل السیسی کے مشاورین میں سے تھا اور بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے اپنی کتاب جو لکھی یہاں سے یعنی ایران سے واپس جانے کے بعد، اس میں اس نے یہ ذکر کیا کہ جب میں آیت اللہ خمینی سے ملا تو اور مل کے میں واپس آیا، یعنی انٹرویو اس نے کیا جو بعد میں چھپا بھی، کہتا ہے جب میں انٹرویو کر کے وہاں سے نکلا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ملا ہوں، اور علی علیہ السلام کی جو سپاہ ہے، ان کی جو فوج ہے، اس کے کسی کمانڈر سے مل کے آیا ہوں کہ جو اس زمانے سے اس زمانے کے اندر اس نے ظہور کیا ہے تاکہ وہ علی کی بے رہبر سپاہ کی رہبری کر سکے۔ یہ حسنین ہیکل نے اپنی کتاب جو کہ عربی کے اندر موجود ہے مدافع آیت اللہ کے نام سے، اس کتاب کے اندر حسنین ہیکل نے امام خمینی کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ اور ایک اور میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس وقت انقلاب آیا تو اس وقت جو بہت ہی معروف پوری دنیا کی صحافی تھی اس کا نام تھا اوریانا فالچی۔ وہ اٹلی کی رہنے والی تھی اور اس نے اس وقت کے امریکی صدور اور باقی جو جتنے دنیا کی بڑی اجتماعی سیاسی شخصیات تھی ان کے انٹرویو کیے تھے, اور اس نے انقلاب سے پہلے شاہ ایران کا بھی انٹرویو کیا, اور چونکہ وہ بہت پروفیشنل تھی تو شاہ ایران کے انٹرویو میں اس نے بہت سی کمزوریاں شاہ ایران سے اگلوا لیں, اور بعد میں جو ہے وہ شاہ ایران کا وہ جو انٹرویو تھا شاہ ایران نے اس کو لکھا, اٹلی کی حکومت کو خط لکھا کہ یہ انٹرویو نشر نہیں ہونا چاہیے, جبکہ ساواک نے اس خاتون کے گھر کے اوپر چھاپا بھی مارا لیکن اس نے اپنی ریکارڈنگز کہیں اور شفٹ کی ہوئی تھی, وہ انٹرویو چھپ گیا اور نشر ہو گیا, تو اس کی وجہ سے اٹلی کے اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بھی خراب رہے آپس میں. اسی خاتون نے ایران کے انقلاب کے بعد بنی صدر کا بھی انٹرویو کیا جو پہلے ایرانی صدر تھے, اور یہی بلا ان کے گلے میں بھی ڈالی. اسی خاتون اوریانا فالچی نے امام خمینی کا بھی انٹرویو کیا, جب یہ امام خمینی کا انٹرویو کر کے واپس گئی, حالانکہ اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں تقریباً امام خمینی سے 10 سے 12 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ بیٹھی تھی, اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ بوڑھا انسان ہے اور اس کے اوپر بھی باتوں باتوں میں میں حملے کروں گی سوالوں کے ساتھ, اور اسے بھی اگلواؤں گی اور جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھاؤں گی کہ خمینی کیا ہے. لیکن ابتدائی انٹرویو میں امام خمینی نے کہا کہ یہ جو ہمارا انقلاب ہے اور انقلاب ما یک تقابل فرہنگیست, اور اس کو کہا کہ یہ دو کلچروں کی جنگ ہے, صرف یونین کے انقلاب لے کے ہیں, ایک طرف اسلامی کلچر ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں مغربی کلچر ہے, اور اس میں اور بھی بہت سے نکات موجود ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر یہ انٹرویو بھی اور اس کی تصاویر بھی موجود ہیں. جب یہ خاتون انٹرویو کر کے واپس گئی تو لندن کے اندر ایک ضد انقلاب شخص اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس خاتون سے میں ملا تو اس سے پوچھا کہ آیت اللہ کے ساتھ تمہارا انٹرویو کیسا رہا, تو اس نے کہا کہ یہ آیت اللہ کوئی عجیب ہی چیز ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے پوچھا خاتون سے کہ کیا ہوا کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ چند سال پہلے واٹیکان کے وزیر خارجہ ماریا ولٹ نے مجھے آیت اللہ خمینی کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا, وہ آج مجھے سمجھ آیا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ واٹیکان کے وزیر خارجہ نے تمہیں کیا کہا تھا, تو کہتی ہے کہ مجھے اس نے یہ کہا تھا کہ آیت اللہ خمینی مسیح ثانی ہے, اور اب جب کہ میں اس کا انٹرویو کر کے آئی ہوں اور اس کو دیکھ کے آئی ہوں اور اس سے مل کے آئی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا. یہ وہ اعترافات ہیں کہ جو انقلاب کے دشمنوں نے مجبوراً کیے ہیں اور امام کی شخصیت کا اعتراف کیا انہوں نے. یا ایک امریکن صحافی, اس نے بھی امام خمینی کا انٹرویو کیا, اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں امام خمینی جتنا مطمئن شخص نہیں دیکھا, میں نے سینکڑوں بڑی شخصیات کے انٹرویو کیے ہیں لیکن جتنا اطمینان مطلق میں نے آیت اللہ خمینی کی شخصیت میں دیکھا اتنا کہیں بھی نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اور کئی سینکڑوں واقعات موجود ہیں اور اعترافات موجود ہیں امام خمینی کی شخصیت کے کہ جنہوں نے واقعاً سپر طاقتوں کے خلاف قیام کیا اور اسلام کا پرچم اور توحید کا پرچم وہ بلند کیا اور امت اسلامیہ کو اس کے نیچے اکٹھے کر کے استعماری طاقتوں کے خلاف اسلام کی آواز کو ایک مقتدر آواز بنا کے پوری دنیا میں پیش کیا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور یہ چند عرائض آپ کی اور سامعین کی خدمت میں میں نے عرض کی.
سامعین, یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور ڈاکٹر سید حسن رضا نقوی, جن کی گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. بانی انقلاب اسلامی, حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور دنیا میں آپ کی شخصیت کے پڑھنے والے اثرات کے تعلق سے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. جی ہاں سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اپنے قلوب کو منور کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے
جی سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اس مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے ریڈیو تہران نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔
Thank you. سامعین، فرزند رسول خدا باقر العلوم حضرت امام باقر علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے.
آسمان امامت و ولایت کے پانچویں آفتاب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ان کے فرزند گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام شیعیان جہاں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
بلکہ کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گل رقبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گل رقبر.
اسلامی روایات کی روشنی میں سات ذوالحجہ اہل بیت رسول اسلام اور ان کے دوستداروں کے لیے نہایت ہی غم و اندوہ کی تاریخ ہے. سن 114 ہجری میں اسی تاریخ کو آسمان علم و ہدایت کا وہ درخشاں آفتاب امامت مدینہ منورہ میں غروب ہوا کہ جس کی علمی و فکری تابندگی سے بنی امیہ کی ایجاد کردہ گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھی عالم اسلام کے بام و در روشن و منور تھے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہونے کا احساس تو رکھتے ہی ہیں. مادر گرامی کی جانب سے بھی آپ ہاشمی، علوی اور فاطمی ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن تھیں، جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری دادی صدیقہ تھیں اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی عورت ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح اپنے علم و عمل سے دین اسلام کی بہترین خدمت کی. معاشرے میں دینی اقدار و تعلیمات کا فروغ، غلط نظریات پر تنقید اور ان کا تجزیہ و تحلیل اور مختلف علمی و دینی میدانوں میں بہترین اور مفید شاگردوں کی تربیت اسلامی معاشرے کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے خدمات کا ایک حصہ ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شان و منزلت اور آپ کی دلیل امامت میں اس سلام کا ذکر کیا جاتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنچایا تھا. اس سلام کی اہمیت یہ ہے کہ جس رسول کو سلام کرنا ساری انسانیت اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہو، وہ ذات مقدس امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچاتی ہے.
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کار ساز کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا یہ حسن کی نگہ امتیاز کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے ادھر سے درد کے مالک ہوائے دردائی یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے رواق مشد زہرا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے نظر کے یہ اشارے زبان نہیں کھلتی کسی کے درد کے مارے زبان نہیں کھلتی نبی کے راج دلارے زبان نہیں کھلتی دلوں کا درد مسیحا سلام کہتا ہے
باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثہ دار ہے ابلز وجود جس کو پیمبر کریں سلام بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا یہ کربلا کا سب سے بڑا رازدار ہے دور خزاں تمام ہوا شام و کوفے کا دور خزاں تمام ہوا شام کوفے کا لیکن خدا کے دین کی باقی بہار ہے۔
سامعین، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جابر کو اپنے فرزند محمد ابن علی کی زیارت کی بشارت دی تھی، اس وقت امام کو باقر العلوم کہہ کر پکارا تھا اور فرمایا تھا وہ علم کو پوری طرح شکافتہ کرے گا۔ بے شک امام باقر علیہ السلام تمام علوم کا بحر بے کراں تھے، ایک ایسا چشمہ کہ جو جوش مارتا رہے اور علم کے پیاسوں کو سیراب کرتا رہے۔ علم و دانش امام علیہ السلام کا یہ جوش مارتا چشمہ صرف علم کے پیاسے شیعوں کے لیے باعث سیرابی نہ تھا، بلکہ امت مسلمہ کے تمام علماء کے لیے خوشگوار آب حیات تھا۔ آپ علیہ السلام کا وجود پربرکت مختلف ادیان اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی جانب مائل کر لیتا تھا اور ہر طرح کے لوگوں کو اپنے عظیم علمی مقام کے اعتراف پر مجبور کر دیتا تھا۔ چنانچہ اہل سنت کے مشہور مورخ ابن حجر ہیثمی اپنی کتاب سوائق المحرقہ میں آپ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام علم کو شکافتہ کرنے والے اور اس کو جمع کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کا عمل آپ کی پہچان تھا اور آپ کو بلند کرتا تھا۔ آپ کا دل پاک اور علم و عمل پاکیزہ تھا۔ آپ علیہ السلام عظیم اخلاق کے مالک اور اپنا وقت بندگی خدا میں گزارتے تھے اور عرفانی مقامات میں ایسے عظیم درجات پر فائز تھے کہ کسی کو اس کے بیان کا یارہ نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ ان کی اولین ذمہ داری ان نظریات کا تحفظ اور اشاعت کرنا تھا کہ جن کے لیے کربلا میں قربانی دی گئی تھی، لیکن ائمہ معصومین اپنے آپ کو سیاسی ماحول سے لا تعلق بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اصلاح اخلاق، عقائد، خاندانی اور اجتماعی تعلقات اور تنازعات اور اقتصادیات ایسے امور ہیں کہ ان کو ملکیت کے استبداد اور جہل کے سائے سے محفوظ رکھنا بھی ضروری تھا۔ وقت ضروری جب ان امور میں امام سے مدد یا مشورہ طلب کیا گیا تو امت کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر امام وقت نے حکومت کی مدد
یا حجاج بیت اللہ يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما
لا تقنطوا من فضل الله
لا تقنطوا من فضل الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
يا حجاج بيت الله
آپ کی ولادت روز جمعہ یکم رجب سن 57 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو 7 برس ہو چکے تھے اور امام حسین علیہ السلام مدینے میں خاموشی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور وقت کی رفتار تیزی سے واقعہ کربلا کے اسباب فراہم کر رہی تھی۔ یہ زمانہ آل رسول علیہ السلام اور شیعیان اہل بیت علیہ السلام کے لیے بے حد پر آشوب تھا۔ چن چن کر محبان علی علیہ السلام گرفتار کیے جا رہے تھے، تلوار کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے یا سولیوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ 3 برس حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ رہے۔ جب آپ کا سن پورے 3 سال کا ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ یہ خالق کی منشا کی ایک تکمیل تھی کہ وہ روزہ عاشور میدان قربانی میں نہیں لائے گئے، ورنہ جب ان سے چھوٹے سن کا بچہ علی اصغر تیر ستم کا نشانہ ہو سکتا تھا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی قربان گاہ شہادت پر لانا ممکن تھا۔ مگر سلسلہ امامت کا دنیا میں قائم رہنا نظام کائنات کے برقرار رہنے کے لیے ضروری اور اہم تھا، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے میدان اور کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں آل رسول پر ہونے والے مظالم کے گواہ اور عینی شاہد بنے اور انقلاب کربلا کی قربانیوں کو رائے گاں ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔
سامعین، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو مسلمانوں کی بدترین بے وفائی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم نے ظاہری طور پر بالکل الگ اور نہایت سکوت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا آپ امامت کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اہل دنیا کو حقیقی اسلام اور حقیقی اسلام کی تعلیمات و عقائد سے آگاہ کرنے کے لیے کبھی محراب عبادت اور مناجات کا سہارا لیتے اور کبھی اپنے مظلوم بابا کا ماتم کر کے دنیا والوں کو وارثان رسالت اور نمائندگان شریعت کی معرفت اور ان کی دین کے لیے قربانیوں کو جاننے کی دعوت دیتے۔ یہ وہی زمانہ تھا جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے نشو و نما پائی۔ 61 سے 95 ہجری قمری تک 34 برس اپنے بابا کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہے اور اپنے فطری اور خداداد ذاتی کمالات کے ساتھ ان تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے رہے جو انہیں اپنے والد بزرگوار کی زندگی کے آئینے میں برابر نظر آتی رہی۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو 38 برس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی امامت کی ذمہ داریاں بھی آپ ہی کے سپرد کر دی گئیں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں برحق جانشین اور امام قرار پائے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 19 سالہ دور امامت میں بنی امیہ کے 5 ظالم و جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا اور سیاسی اعتبار سے شدید گھٹن اور تشدد آمیز ماحول میں جس وقت حصول اقتدار کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس برسر پیکار تھے، حضرت امام علیہ السلام نے پرسکون علمی و فکری تحریک کے ذریعے اسلام و قرآن کی الہی تعلیمات کی حفاظت اور تبلیغ و ترویج کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بنی امیہ کے وظیفہ خار ملاؤں کی اسلام دشمنی اور تحریفات و تعویلات کی بے شرمانہ یورش کا نہایت ہی تحمل اور علمی و استدلالی بحثوں کے ذریعے مقابلہ کیا اور ان کے غلط عقائد و نظریات کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں، لیکن لب و لہجے کی لطافت، معنوی وقار اور بردبارانہ رفتار کے ذریعے راہ حق و حقیقت پر چلنے والوں کے لیے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم شہادت چونکہ ایام حج کے ساتھ منسلک ہے، تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مکے کی روح پرور فضاؤں میں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک قریبی دوست افلاح نقل کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ خانہ